الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله موضوع محترم لائن کے ست تقریم حضرت علامہ مولانا قاری سعید قاسمی صاحب دامن برکات العالیہ امین جماعت اہل سنت صدر ٹاؤن مغبو محترم جناب محمد آصف قادری صاحب ناظم جماعت اہل سنت صدر ڈاؤ لائی کے سب تکریم حاضرین مجلس قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل از کچھ عرض کیا جائے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ قدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے تو فعل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے لیے میں ہے کہ آج کی یہ محفل بعنوان استقبال رمضان جماعت اہل سنت صدر ٹاؤن کی جانب سے منعقد رمضان شریف کا مقدس اور بابرکت مہینہ ان قریب ہی ہم میں جلوہ گر ہونے والا ہے اور اس کے فضائل اور مناقب الحمدللہ ہر مسلمان اس سے واقف اور یہ محافل استقبال رمضان کے نام سے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے سارے مسلمان کمر بستہ ہو جائیں اور اس کے استقبال کے لیے اور اس میں عبادات روزوں کے لیے تراویح کے لیے دیگر عبادات اور اذکار کے لیے مسلمان اچھی طرح سے اپنے ذہن کو محترم حضرات تیار کر، یہ اس کا مقصد. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت، اس سے متعلق چند بات، اور پھر ہم آتے ہیں فضائل رمضان کی جانب. ارشاد باری تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماہ صیام ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا. اس روزے کی فرضیت محترم حضرات ثابت، ایک روزہ فرض. آگے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی آدمی ذہن میں یہ خیال نہ لائے کہ صرف مسلمانوں ہی پر روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے والی امتوں پر تو روزے فرض نہ ہوں گے یا ان پر روزے نہ ہوں گے. یہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے رکھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرما لعلکم من قبلکم، اس لیے تم پر فرض کیے، تم سے پہلے والوں پر بھی کیے اور تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. یعنی مطلب یہ کہ پہلے کی جو لوگ تھے، جو انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، ان کی امتیں بھی روزہ رکھتی رہیں، انبیاء اکرام اور ان کی امتیں بھی روزہ رکھ، اگرچہ احکام ان کے جدا ہیں، لیکن ایمان والوں پر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم حضرات فرض قرار دی. اور پھر ارشاد فرما کہ اس کی فرض کی غرض و غایت کیا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم حفظہم اللہ لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ. کیا مطلب روزے کا مقصد محترم حضرات یہ، روزے کی غرض اور اس کی غایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو تقوی اور پرہیزگار جو ہے وہ اس سے ذریعے سے عطا فرمانا چاہتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صاحب تقوی ہو جائے، اہل ایمان پرہیزگار اور متقی بن جائے. اور روزہ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے محترم حضرات بچا لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آدمی بہت سارے لقویات سے محترم حضرات محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی محفوظ نہ رکھ سک، یعنی اس کا حاصل ہی نہ ہو، جو روزے کی غرض و غایت وہ اس کے مقصود ہی کو نہ پا سکے، روزہ رکھ لیکن پھر بھی لقویات میں لگا رہے، روزہ رکھ پھر بھی گالی گلوچ کرے، پھر بھی جناب جو گناہ اور چھوٹ اس سے سرزد ہو اور وہ خطا کے کام میں لگا رہے، تو خود خود علی صلوات والسلام نے اس کی جو ہے وہ محترم حضرات مذمت فرمائے. کہ ارشاد بخاری شریف میں حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد روزے میں بھی جھوٹ بولنا اور برے کام کو نہ چھوڑے، کیا مطلب روزہ تو اس رکھ لیکن اس کی زبان پر جھوٹ جائے اور اس کے جناب برے افعال جو ہیں وہ جاری، وہ بالکل اس سے گریز نہیں کر رہا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، برائی کے کام بھی کر رہا ہے ساتھ، اور دیگر جو ہے وہ برائی اس میں جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. تو حضور نے فرما جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور برے کاموں کو کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں. کیا مطلب کہ یہ بھوکا اور پیاسا ہی رہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اجر و ثواب اس پیمانے کا نہیں پا سکتا جو محترم حضرات روزہ رکھتا اور جھوٹ سے گریز کرتا، برے کاموں سے یہ بچتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرمان جو برے کام بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے اور روزہ بھی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت محترم حضرات نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ روزہ جو ہے اس کا اصل حاصل ہی اور مقصود ہی تقویٰ پرہیزگاری، کہ جب روزہ رکھ لیا تو اسے بہت سارے گناہوں سے بچنا، اسے چھوٹ لغوی آگ، یہ تو عام زندگی میں بھی اس سے بچنا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ ذمہ داری اس پر محترم حضرات بڑھ جاتی ہے. اور سنیے، تقوی ہی پر روزے کا عزیزان محترم انحصار، اگر صاحب تقوی نہ ہو پائے تو پھر اس کا مقصد ہی گویا فوت ہو جائے. اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی حدیث میں، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما، یہ حضور علیہ السلام اپنی امت کی تربیت فرما کہ جب روزہ تو کیا کرنا چاہیے، آدمی کیا کرے. حضور نے فرما، جب تم میں سے کسی کوئی روزہ رکھے، یعنی جس کا روزہ ہو، تو وہ نہ تو اپنے منہ سے کوئی فحش کلام نکالے، کیا مطلب، کوئی فحش اور بےہودہ گفتگو بھی نہ کرے، اپنے منہ سے کوئی فحش گفتگو نہ کرے، بالکل فحش کلام نہ کرے. اور کیا فرمائے، نہ شور کرے. جیسے بعض لوگ روزہ رکھنے کے بعد ببیلا کرتے ہیں، بھائی روزہ ہے، لہوزہ رکھ رہا ہے، ارے آج کتنی گرمی، بھائی روزہ بہت لگ رہا ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے. ارے بھائی روزہ لگے گا نہیں تو روزے کا مقصد کیا ہوگا صاحب، آدمی پیاسا ہے، بھوکا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کی طبیعت میں آئے گا نا تبدیلی. اللہ اکبر، یہ شور اور ببیلا کرنے سے کیا ہوگا صاحب. بعض لوگوں کا حل کیا ہوتا ہے صاحب، روزہ رکھ لے تو پورا گھر سر پر اٹھا لے، پورا گھر سر پر اٹھا لے کہ صاحب بہادر کا آج روزہ ہے صاحب. اور ہم نے ایسا بھی سنا کہ بعض لوگوں کو کہ جن کی بیگمات مجبور کر کے روزہ رکھوا لیا، کہ بھائی آپ بھی روزہ رکھیں، آپ رکھیں گے تو بچے روزہ رکھیں، آپ نہیں رکھتے تو بچے بھی منع کرتے، آپ روزہ رکھیے. لیجیے صاحب بہادر کسی طرح سے مان رہے کہ چلو بھائی بیگم صاحبہ نے کہا روزہ رکھ لو، تو روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، گھر کے برتن پھر کھڑکنے لگ جاتے، سارا دن جو ہے وہ کہرام مچتا ہے گھر میں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عظیم کام انہوں نے سر انجام گویا کہ دیا. یعنی ایسی حالت محترم حضرات ہو جاتے. حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما، خبردار نہ فحش کا نام منہ سے نکلنا چاہیے، نہ شور کرے کہ جناب کہ اس کا روزہ ہے تو وہ شور یا مبیلا کرے. اور فرما، اگر کوئی روزے دار کو گالی دے دے، کیا مطلب، جس کا روزہ ہے اور سامنے والا اسے چاہتا ہے کہ اس سے کوئی مخاصمت ہو جائے، اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو کیا فرما ہونے، اگر کوئی اسے گالی دے تو اسے کیا چاہیے، اسے چاہیے یہ کہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. کیا مطلب ہوا، کہ اگر وہ سامنے والا تم سے لڑنے کے لیے تیار یا تم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار، تو یہ نہیں کہ تم بھی کمر کس لو اور بولو دے آؤ میدان میں، ذرا میں بتاؤں تمہیں کہ میں بھی کیا کوئی کم چیز توڑی، نہیں. فرما کر تم اس سے ہم نے کوئی گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں. کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا یہ مانا لیا جائے کہ اسے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی میرا تو ابھی روزہ ہے، روزے کے بعد مجھ سے ملنا، پھر میں دیکھو تمہیں کیسا جواب دوں گا، ذرا بتا دوں گا میں تمہیں کہ میں کیا چیز ہوں. نہیں، مانا تو یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں. کیا مطلب، جب تم اسے کہہ دو کہ دیکھو میں روزے دار ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے لیے حیا ڈال دے گا. سمجھے آپ، اس کا مشاہدہ آپ کبھی کیجیے. نوافل روزے جو آتے، نفلی روزے جب ہم کبھی رکھتے ہیں یا لوگ رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کوئی سامنے آ جائے اور اسے نہ پتا ہو کہ آپ کا روزہ ہے، وہ آپ کے سامنے کھانے لگے، کوئی گالی گلوچ کسی اور کو دینے لگے، آپ کے سامنے کچھ کھانے پینے لگے، اور ایسی بات چیت میں آپ کا پتہ لگ جائے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، تو سامنے والا ذرا حیا کرتا، ارے اچھا آپ کا روزہ، معذرت مجھے پتا نہیں تھا، مجھے آپ کے سامنے کھا رہا یا میں آپ کے سامنے یہ بات کر گیا، تو حیا آ جاتی سامنے والے کے دل میں. تو حضور نے کیا فرما، اگر کوئی تمہیں گالی دے، یہ نہیں کہ پلٹ کر اس کو بعد میں آنا میں تجھے بتاؤں گا میرا بھی تو رو، نہیں. فرما جب کوئی تمہیں گالی دے اور روزے میں ہو، تو سامنے والے کو یہ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، جو مطلب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حیا ڈال دے، شرم ڈال کہ وہ تم سے الجھے گا نہیں. تو محترم حضرات، اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کا مقصد اور اس کا حصول مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو صاحب تقویٰ بنانا چاہتا ہے. فرما لعلکم تتقون، روزے اس لیے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ اکبر، یہ ہے محترم حضرات روزے کی غرض اور قائد. اب آئیے رمضان شریف کے فضائل اور اس کے مناقع. یہ جو عظیم و شان مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا عطا فرمائے، کتنی شان والا، کیسی عظمتوں والا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ اللہ، بحقی شریف شعب الایمان میں حدیث ہے، بہت طویل حدیث، جس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت طویل حدیث حضرت سلمان فارسی سے کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے مکمل فضائل اور مناقب، بہت سارے فضائل اور مناقب حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں محترم حضرات ارشاد فرمائے، اور کس موقع پر ارشاد فرمائے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے شعبان کے آخری دن میں ہم سے واعظ فرمایا. کیا مطلب ہوا؟ ابھی رمضان آیا نہیں، رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا، یا تو 29 شعبان ہوگی یا 30 شعبان ہوگی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے رمضان شریف سے ایک دن پہلے، یعنی شعبان کے بالکل آخری دن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے واعظ فرما اور خطاب فرما. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرما؟ اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما، فرما اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ایک بہت عظمت والا اور برکت والا مہینہ تم میں جلوہ گر ہونے والا ہے. کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اپنی امت اور صحابہ کرام علی مردوان کو آگاہ فرما دیا کہ پتہ چل جائے کہ جو آنے والا مہینہ وہ کیسی عظمت والا، کتنی برکت والا، پہلے سے ہی پتہ لگ جائے گا تو آدمی اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے، زیادہ خوش دلی کے ساتھ اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ اتنا بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے. تو یہ استقبال رمضان کی جو محافل محترم حضرات، وہ اسی حدیث کے گویا کے محترم حضرات، اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو مجتمع کیا اور حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ کو یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ایک عظمت والا مہینہ تم میں جلوہ گر ہونے والا ہے، ایک بہت ہی عظیم و شان اور برکت والا عظمت والا مہینہ یہ تم میں جلوہ گر ہونے والا ہے. کتنی عظمت والا، کیسی برکت والا مہینہ جو آنے والا ہے؟ اللہ اکبر. دوسری حدیث سنیے کہ جو مہینہ آنے والا وہ کیسی عظمت والا اور کیسی برکت والا مہینہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کرات، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث کرات. ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما، فرما جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا، جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا، یعنی جیسے چاند دکھا اور رمضان شریف کے مہینے کا آغاز ہو گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما یہ وہ عظیم و شان مہینہ، اتنی برکت والا، اتنی افضل عظمت والا مہینہ. ابو ہریرہ جس کرا بھی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ عظیم و شان اور برکت والا مہینہ کہ شیاطین اس میں جکڑ دیے جاتے، قید کر دیے جاتے. اور کیا ہوتا ہے؟ فرما شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا، سر کا شیاطین قید کر دیا جاتا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا، اس میں سے کوئی دروازہ کھلا رکھا نہیں جاتا، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے. لیجیے ساتھ، اور جنت کا کیا معاملہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور اس میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، اور پھر جنت کے تمام دروازے کھلے رہتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. ایسی عظمت والا مہینہ، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، اللہ اکبر، کہ اس میں پکارتا، منادی، ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے باز آ جا، باز رہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رمضان کی ہر رات میں محترم حضرات فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کا مہینہ ایسا مہینہ کہ رمضان شریف کی جب آخری رات آتی، پہلے کے تو بتا دی حضور علیہ السلام نے پچھلے حدیث میں بتا کہ اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیا جاتا ہے، جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے جنت کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں کیا جاتے، کھلے رہنے دیے جاتے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا. دوسری میں حضور فرماتے رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، آخری رات جو رمضان کی 29 ہو یا 30 ہو, پورے مہینے میں 29 کا مہینہ ہو تو 29ویں آخری, اور اگر 30 کا مہینہ ہو جائے چاند 30 کا ہو تو 30 کا آخری. حضور فرماتے رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری رات میں ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے, ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے, تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کسی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا وہ شب قدر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخری رات میں ساری امت کی مغفرت فرما, کیا وہ شب قدر ہے؟ حضور نے فرما نہیں میرے غلاموں, وہ شب قدر نہیں, شب قدر کی تو اپنی فضیلت ہے. فرما وہ شب قدر نہیں. پھر حضور نے خود فرمایا, فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کبھی کسی سے مزدوری کرا تو اس کو مزدوری کب دیتے ہو؟ عرض کی حضور جب وہ مکمل مزدوری کر لے کام جو ہم نے اس کو دیا, سارا کام پائے تکمیل تب جب پہنچا دیتا ہے تو ہم اسے مزدوری دیتے. اللہ اللہ بلا تشبیہ. حضور نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور میرے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض کردہ رمضان شریف کے روزے اور جناب اس کی مکمل عبادات کو بجا لا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آخری شب میں بطور مزدوری انہیں مغفرت عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے رمضان شریف کی محترم حضرات عظمت و برکت. رمضان شریف کے یہ ہے عزیزان محترم عظمت والا مہینہ, جسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عظمت والا مہینہ تم پر سائے افغان ہونے والا ہے, اور وہ عظمت والا مہینہ یہ ہے رمضان جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک عظمت والا مہینہ تم پر سائے افغان ہو رہا ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں سنو, اس مہینے میں ایک ایسی رات, ایک ایسی مبارک رات ہے اس مہینے میں جو کہ شب قدر, جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس مہینے میں ایک رات ایسی جو ہزار مہینوں سے افضل اور ہزار مہینوں سے بہتر. اللہ اکبر, وہ رات کون سی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر, ہزار مہینوں سے افضل ہے؟ اللہ اللہ, خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد, وہ رات کون سی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ فرما, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ اللہ, وہ رات یہ ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرما, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا, اور فرما تم کیا جان کہ شب قدر کیا؟ اللہ اکبر, پھر خود فرما کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل, ہزار مہینوں سے بہتر. اللہ اکبر, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام کی قیادت میں, اور کیا ہوتا ہے, یہ ساری رات سلامتی کی ہوتی ہے مطمئن فجر, جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے تو وہ عظمت والی رات. حضور فرماتے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور وہ رات شب قدر ہے جسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو, تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو, وہ رات ہے. اللہ اکبر, اور سنیے محترم حضرات, نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل, اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے, جیسے ہم نے قرآن کیا ہے تو مقدس صاحب پہلے گفتگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے, اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی راتوں کو میں قیام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا. کیا مطلب؟ اسے سنت حضور علیہ السلام کی گویا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راتوں میں قیام کرنا یہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بنا, تمہارے لیے اسے سنت رکھا ہے. کیا مطلب؟ وہ کون سا قیام ہے؟ عبادت کرنا اس کی راتوں میں. اس سے علماء کہتے ہیں مراد ہے نماز تراویح, اس مہینے کی خاص عبادت نماز تراویح. اللہ اکبر, اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر, ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما, بخاری اور مسلم کی حدیث جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما, جو شخص ایمان اور طالب ثواب ہو کر رمضان شریف کا روزہ رکھو. اب حضور علیہ السلام نے کیا فرما؟ ایک تو یہ کہ ایمان والا ہونا، ایماندار ایمان کے ساتھ، اور دوسرا طالب ثواب ہو کر، یہ نہیں کہ بار سمجھ کر اپنے اوپر بوجھ جان کر، نہیں، جبر و کرا سے نہیں، بلکہ طالب ثواب ہو کر، اجر و ثواب کا طلبگار بن کر رمضان شریف کا روزہ رکھے. اور جناب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بات. اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، جس کے بعد میں ہم اس کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اس سے، کہ حضور نے فرما رمضان کے راتوں میں قیام یہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور کیسا اجر و ثواب کا باعث ہے؟ نماز تراویح کا پڑھنا، اللہ اکبر. اسی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے راتوں میں قیام کرے، اس سے علماء فرماتے اس سے مراد نماز تراویح ہی ہے. نماز رمضان کے راتوں میں قیام کرے ایمان کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے سابقہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دو باتیں ہوئی کہ روزہ رکھو ایمان کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، تب بھی گناہ معاف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور فرما رمضان کی راتوں میں قیام کرو طالب ثواب ہو کر، عادت ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور فرما اسی حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص طالب ثواب ہو کر ایمان کے ساتھ اور نیت اس کی ثواب کے حصول میں ہو اور شب قدر میں وہ قیام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے نماز تراویح، قیام کرنا، شب قدر اور روزہ رکھنا، محترم حضرات اس کی برکت. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو طالب ثواب ہو کر رمضان کی راتوں میں قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کی راتوں میں قیام یہ تمہارے لیے سنت بنا. اور فرمان سنو یہ مہینہ کیسی برکت والا. اللہ اللہ، خود حضور علیہ السلام اپنے صحابہ اور حضور علیہ السلام اپنی امت کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائے کہ یہ ساری باتیں نبی کریم علیہ السلام، ماہ رمضان کا ابھی آغاز نہیں ہوا، اس کے آغاز سے پہلے حضور علیہ السلام کو سلام یہ باتیں ارشاد فرما کہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ ایسا مہینہ ہے، اتنی برکت والا، اتنی عظمت والا. اللہ اکبر. آج لوگ، بعض احمق لوگ کہتے ہیں، وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے کہنے سے پہلے ذرا یہ سن لیجئے، آج لوگ کہتے ہیں بھائی حضور علیہ السلام کو کیا پتا، نبی کریم علیہ السلام کو آنے والی باتوں کا کیا پتا. اللہ اکبر. ارے کم عقلی پر تمہاری ماتم کیا جائے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا. آج دیکھیں نا، محکمہ موسمیات والے پہلے سے پیشن گوئی کرتے ہیں نا صاحب، کہ جو ہے وہ فلاں مہینہ ہوگا، فلاں دن برسات شروع ہو سکتی ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں بارش کے امکانات ہیں. اللہ اللہ، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کیسا جو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرما. اللہ اکبر. حضور فرما رہے جو مہینہ آنے والا ہے، جانتے ہو وہ کیسی عظمت والا، کیسی برکت والا. اللہ اللہ، حضور فرماتے اس مہینے میں جو شخص نیکی کرے، نیکی کا کوئی کام کرے، یعنی نفل عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفل کے کرنے کے، نفل عمل کے بدلے میں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس مہینے میں کوئی شخص نفلی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھیے حضور علیہ السلام کا علم کیسا ہے. اللہ اکبر. ہر ہر ساعت، ہر ہر لمحے کی فضیلت کو حضور جانتے ہیں. کون سا لمحہ، کون سا لمحہ، کون سی گھڑی اور کون سا مہینہ کس فضیلت والا، یہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. اور ان کی عقلوں پر حیرت کیجئے محترم حضرات، جو جناب محکمہ موسمیات اور اس کے ساری مشینری پر تو ایمان لے کر آتے لیکن حضور علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتے، ان کی عقل پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو حضور نے یہ فرمایا اس میں کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا، کوئی شخص اگر فرض ادا کرے تو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر. اب خود حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، میرے غلام سنو، اس مہینے میں جو شخص فرض ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. نفل عبادت کرے تو فرض کے برابر ثواب پائے گا. ایسا ہے جیسے فرض ادا کیا اور اگر فرض ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائے محترم حضرات، رمضان کے علاوہ آپ ایک نماز پڑھیں فجر کی نماز تو ظاہر ہے کہ ایک ہی نماز کا ثواب ملے، ظہر کی نماز پڑھیں ایک تو ظہر کی نماز کا ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. لیکن رمضان شریف میں چونکہ نماز فرض آپ فجر کی ظہر ادا فجر کی فرض نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فجر کی نماز پڑھنے کے بدلے میں آپ کو 70 نمازوں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا. ظہر فرض ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جمعہ بھی فرض ایک جمعہ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب کے اعتبار 70 فرض جمعوں کا ثواب محترم حضرات عطا فرمائے گا. تو اس میں اجر و ثواب پڑ جاتا ہے. تو فرمایا اس مہینے میں نیکی کرو، نفل کوئی عبادت کرے تو فرض کے برابر اجر پائے، فرض ادا کرے تو 70 فرائض کے برابر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور فرما میرے غلاموں یہ صبر کا مہینہ، اس مہینے میں کیا فرمایا یہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ کیا؟ اللہ اکبر. یہ بھی دیکھیں حضور علیہ السلام نے متصل ارشاد فرمایا، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے کیا مطلب؟ یہ مہینہ صبر کا ہے اور جو اس میں صابر رہا، جیسے حدیث میں فرمایا گا کہ جو روزے دار ہو نہ تو فحش کلام کرے اور نہ شور کرے، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ حضور فرماتے جنت ہے. اللہ اکبر. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ پر یا ان کی جو ہے وہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ آپ جب روزہ رکھیں تو اپنے قریب مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں. جب آدمی خود بھوکا ہوگا تو دوسرے کی بھوک کا اسے احساس ہوتا ہوگا کہ وہ لوگ عام دنوں میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا صاحب. ہم تو روزے دار، اللہ نے ہمیں صبر بھی دے دیا، لیکن جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اور جناب جو محتاج غریب اور قسمہ پرسی کے عالم میں، ان کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ جب اپنی بھوک کو دیکھو گے تو دوسرے کا احساس ہوگا. اور اسی پہرائے میں اگر میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں، یہ مہینہ آنے والا بڑا مقدس و بابرکت مہینہ آنے والا، اللہ اکبر، ذرا برما کے مسلمانوں کی تصویر بھی اپنے سامنے رکھیے، ان کے حالات بھی اپنے سامنے رکھیے صاحب. ہم تو اپنے گھروں میں چین سکون تمانیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں صاحب. گرمی ہے تو ہمارے یہاں عمدہ قسم کی جناب اے سی چل رہے ہیں، بڑے بڑے پنکھے ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور جناب بڑے کشادہ ہمارے گھر ہیں، لیکن ان غریب مسلمانوں کا حال کیا ہوگا جو کھلے آسمان کے تلے جو ہے وہ جناب محترم حضرات یہ رمضان بسر کریں گے. اللہ اکبر. تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریب مسلمانوں کی مدد فرمائے، برما کے غریب مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی امداد فرمائے، اور اپنے حبیب کے سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ برما کے مسلمانوں کی امداد کرے اور ان کے لیے آواز حق محترم حضرات بلند کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ، اور فرمایا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. کبھی ذرا آپ اس پر توجہ کیجیے، اس مہینے میں وہ آدمی وہ چیزیں کھاتا ہے، اور غریب سے غریب آدمی بھی اچھا مطلب محترم حضرات کھا لیتا ہے جو کبھی وہ عام حالت میں نہیں کھاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسے عطا فرمائے، کیونکہ حضور فرمائے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اور جو اس مہینے میں جب یہ آئیے روزے دار کے متعلق حضور کا ارشاد کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 اجر عطا فرماتا ہے، 3 اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے وہ 3 اجر کیا ہے؟ اللہ ایک تو حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے لیے اس کو لیے باعث مغفرت بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے. فرما دوسرا اجر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے دوسرا اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ایک یہ کہ گناہ معاف ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. اور تیسرا اجر حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا اسے اجر یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی روزے دار کی طرح ایک روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ روزے دار کو روزہ افطار کراؤ تو یہ تین اجر پاؤ گے، گناہوں کی مغفرت ہو جائے، گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے، اور ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزے دار کے برابر یعنی روزے دار جیسا ہی عطا فرمائے گا. اور اس میں روزے دار کے اجر و ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے تمہیں یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے. جب حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جب روزے دار کو افطار کراؤ تو یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی. غربت کا دور مسلمانوں پر اس وقت نادارگی اللہ اکبر افلاسگی کا دور، صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے حال کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں تو کوئی آدمی اتنی سکت ابھی نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کھلائے، کسی کو روزہ افطار کرائے. ہم میں کوئی شخص اتنی سکت اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو جو ہے وہ روزہ افطار کرائے اور اس پر آپ یہ جو ثواب ارشاد فرمائے، ہمارے پاس تو سکت ہی نہیں. اللہ اللہ، حضور نے فرما میرے غلام تم کیا سمجھے کہ یہ جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے دے گا جو پیٹ بھر کے کسی کو افطار کرائے، خوب کھلائے، اتنا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے، کہ اسے دے گا؟ نہیں. فرما سنو میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر تو اسے بھی عطا فرمائے گا. کسے؟ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو دو گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے بھی افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا. دیکھیے محترم حضرات، کتنا سستا سودا اللہ اکبر جنت کا اور جہنم سے خلاصی کا، گناہوں سے مغفرت حاصل کرنے کا. اللہ اکبر کہ کسی کو ایک کھجور سے، دو گھونٹ دودھ سے یا پانی سے روزہ افطار کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا کہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، جہنم سے گردن کو آزاد بھی فرما دے گا تمہارے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ایک روزے کا ثواب اپنے دربار سے عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، یہ تو غریب آدمی جو کسی کو روزہ افطار کرا، اسے جو مالدار. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں، حضور کی دانائی کا عالم کیا ہے. اللہ اللہ، حضور علیہ السلام جب یہ بات ارشاد فرمائے تو ظاہر ہے کہ سارے صحابہ ہی تو غریب نہیں، مالدار صحابہ بھی تھے، تو ہو سکتا کوئی ایسا یہ نہ سمجھے کہ بھائی دو گھونٹ دودھ اور ایک کھجور ہی سے افطار کا اجر و ثواب مل جائے گا، بہت ہے. حضور علیہ السلام نے مالداروں کے لیے اور حضور نے ارشاد فرمایا تاکہ ان کا جذبہ ایمانی بڑھ جائے. حضور نے فرمایا میرے غلام سنو، جو شخص اپنے مسلمان بھائی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے، یعنی اتنا کھلائے اسے افطار میں کہ وہ سیر ہو جائے، پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے میرے حوض سے ایک جام ایسا پلائے گا کہ اسے جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں لگے گی. جو پیٹ بھر کر کے کھلائے گا اپنے روزے دار بھائی کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایک جام ایسا پلائے گا کہ پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی رکھو، روزے دار کا احساس بھی کرو، روزہ بھی رکھو، اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ داد رسی بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی امداد بھی کرو، ایک دوسرے کا احساس بھی کرو. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا اول جو تین حصوں میں اسے تقسیم کیا، دس دن پہلے، پھر منجلے دس دن، پھر اس کے بعد آخر کے دس دن، وہ آیا نو دن. حضور علیہ السلام نے کیا فرما، یہ مہینہ وہ ہے کہ اس کا اول جو ہے وہ عشرہ اول جو ہے وہ رحمت ہے، نزول رحمت کا مہینہ عشرہ ہے، الشہر اول رحمت. فرما اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، وہ اوسط مغفرت، اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور فرما میرے غلاموں سنو، اس کا جو آخری عشرہ ہے، بالکل آخری جو عشرہ ہے، فرما آخر اتقم من النار، فرما اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا، اب یہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اپنے بندوں، اپنے امت کو، اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس دلانے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا جو اس مہینے اپنے غلام پر کام میں تخفیف کر دیں، کمی کر دیں، یعنی کوئی کسی کے پاس کچھ لوگ کام کرتے ہو، نوکر چاکر ہو، ملازمین ہو، ان سے کام لینے میں کچھ کمی کر دیں. 8 گھنٹے کام لیتا تھا تو 6 گھنٹے لینے لگ جائے، کچھ کمی کر، 10 گھنٹے لیتا تھا تو 8 گھنٹے لینے لگ جائے، کہ بھائی یہ بھی روزے دار، اسے بھی کچھ راحت سکون مل جائے، آرام کا کچھ اسے موقع دے، تو کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، حضور نے فرما اس مہینے میں جو شخص اپنے غلام پر کام میں تخفیف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، جہنم کی آگ سے اسے بھی آزاد فرمائے گا. کیا ہوگا؟ صرف آپ اپنے غلام پر کام میں تخفیف کر، جو نوکر چاکر آپ کے پاس کام کرنے والے ملازمین ہیں ان پر تخفیف کر دیں. اللہ اکبر. کس لیے؟ کہ بھائی یہ بھی روزے دار روزہ رکھ رہا ہے، تو اس پر صرف احساس دیکھے، احساس کرے گا دوسرے مسلمان کا، تو حضور علیہ السلام فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرمائے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے. اور صحیح بن خزیمہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں تم چار چیزوں کی کثرت کرو، چار چیزوں کی کثرت کرو، اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرما کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پڑھو کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہو، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کی کثرت کرو. اور فرما تیسرا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے جنت کے سوالی بنے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہو. اور فرما چوتھا یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگتے رہو، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگتے رہو. تو حضور نے فرما یہ چار کام اس مہینے میں کثرت سے کرو. محترم حضرات، یہ ہے اس پورے مہینے کی عزیزان محترم برکتیں، اس کی فضیلت، اس کی افادیت، اور یہ حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کے مقدس اور بابرکت مہینے سے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، تاکہ حضور علیہ السلام کی امت میں یہ بات پڑ جائے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے محترم حضرات وہ کمر بستہ ہو جائیں، تیاری کر لیں. اس کی یہ نہیں کہ ہم اچھا طرح سے افطار کریں، ہم اچھی طرح سے سحری کریں، اس کی تیاری کریں کہ بھائی سحری میں کیا کیا کھانا ہے وہ ساری چیزیں جمع کر لی جائیں، افطار میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ سارا مینو ذہن میں بنا لیں. بھائی یہ بھی ہونا چاہیے افطار میں، تو فروٹ ہونے چاہیے، چاٹ بھی ہونی چاہیے، پکوڑے بھی ہونے چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے، سحری میں پھینی بھی ہونی چاہیے، بھائی کھجلا بھی ہونا چاہیے، دہی بھی ہونی چاہیے، گرمی زیادہ ہے تو لسی بھی ہونی چاہیے، اس کی تیاری کریں. نہیں محترم حضرات، اس کی تیاری نہیں، یہ تو ضمن چیزیں، تیاری کس کی کریں؟ کمر بستہ کس کے ہو جائے؟ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، نماز تراویح کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، اور رمضان شریف کے مقدس راتوں میں تہجد کا کتنا بہترین موقع انسان کو ملتا ہے، آدمی بیدار ہوگا، آسانی سے سحری کے لیے اٹھا ہے، نماز تہجد بھی ادا کرے، تہجد کی نماز پڑھے، سحری کرے، روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، اللہ اکبر اس کے لیے تیار ہو جائے، تراویح پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. یہ حضور نے جو ارشاد فرمایا چار چیزوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ پڑھو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں، اور اللہ سے استغفار کرو، جنت کے طلبگار رہو، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہو. اس کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی تیاری کرو کہ اس مہینے میں اللہ سے استغفار کرنے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کثرت سے تلاوت کریں گے، یہ تیاری محترم حضرات کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری اگر توجہ تلاوت قرآن پر رہے گی، ہمارا پورا گھر کا ماحول بھی اسی طرح کا بنے گا. اگر ہم قرآن کھول کر بیٹھیں گے تو ہمارا پورا گھر قرآن کی تلاوت کی طرح راغب ہوگا، اور ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، تہجد وغیرہ دیگر عبادات کریں تو ہمارے گھر کا پورا ماحول ایسا بنے گا. مرد حضرات تراویح پڑھنے مسجد میں آئیں گے، عورتیں اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں گے، بچے تراویح پڑھیں گے. اللہ اکبر. اور آپ ہی صرف اور ہم میں لگ رہے ہیں محترم حضرات، ساری توجہ ہماری کھانے پینے میں لگ جائے تو شاید سارا گھرانہ اسی میں لگ جائے. بھائی افطار میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، افطار میں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، تو خدا را رمضان کا مہینہ اجر و ثواب پانے کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت چاہنے کا مہینہ، جنت کا طلب کرنے کا مہینہ ہے، تو استغفار کرنے کا مہینہ ہے. اسے محترم حضرات کھانے پینے کے اس لیے صرف نہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے رمضان شریف آنے والا مولا ہمیں نمازیں دور نماز تحجد عبادات تراویح اور دیگر عبادت تلاوت قرآن مجید فرقان ہمیں کثرت سے کرنے کی مولا توفیق عطا فرما دے. اور جناب اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ٹی ویوں پر جو ہے وہ سحری ٹائم جو پروگرامات اور یہ افطار کے وقت میں ٹیلی ویژن پر جو پروگرامات آتے ان سب کو دیکھنے سے بچنے والا بنا, اپنے دربار میں استغفار کرنے والا بنا. یہ بھی تو وقت ضائع ہو رہا نا صاحب, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سارا وقت وہ جو قبولیت کا تھا آپ اللہ سے دعا کرتے رہے, آپ اللہ سے استغفار کا تسبیح پڑھتے, آپ بیٹھے ٹی وی کے آگے سچ کر ہم سے دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں. یہ علماء کی گفتگو تو دکھاتے ہیں 15-20 منٹ کی, پھر آدھے گھنٹے کے اشتہارات, پھر اس میں جناب جو لغویات دیکھنے کو مل, پھر میوزک آنے لگ جاتا ہے, کیا کچھ اس میں آتا ہے. تو جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ آپ نے اس چکر میں لگا, افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے صاحب. اور ہمارے یہاں کا محفل کیا بن گیا, ٹی وی آن ہے صاحب دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ چینل لگا لو اس میں یہ آ رہا ہوگا, یہ چینل لگاؤ اس میں یہ والا وہ مولوی آ رہا ہوگا, یہ لگاؤ تو یہ آ رہا ہوگا. مولوی تو کم دکھاتے ہیں اشتہارا زیادہ دکھاتے, تو اس سے بھی گریز کیجیے, توبہ استغفار کی طرف توجہ کیجیے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے, استقبال رمضان, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.